بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الحجرات كمختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں آیت نمبر 6 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بدکار تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. یہ سورت آداب اور اخلاق کی سورت ہے، جس میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور کچھ آداب پچھلے درس میں گزر چکے ہیں، اور کچھ ہم آج کے درس میں بیان کریں گے، اور کچھ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. ان خوبصورت آداب میں سے آج کے درس میں بڑا خوبصورت ادب ہے، اور بہت ہی اہم معاملہ ہے کسی خبر کے اعتبار سے، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے. کوئی شخص آپ کو کوئی خبر دیتا ہے، اس خبر کو کیا آپ مان لو گے یا نہیں مانو گے یا تحقیق کرو گے؟ تین آپشنز ہیں: کب مانو گے، کب نہیں مانو گے، کب تحقیق کرو گے. آج انشاءاللہ کچھ مختصر تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. علم الحدیث کی اساس اور بنیاد کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس بنیاد پر شروع ہوئی، محدثین کون ہیں، محدثین نے اس علم کے اصول کیسے بنائے، کہاں سے اصول آئے، اس علم میں ترقی کیسے ہوئی، اور آج یہ علم محفوظ کیسے ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک بھی یہ علم موجود ہے اور محفوظ، الحمدللہ. اس آیت کی ابتداء یا ایہا الذین آمنوا سے ہوئی. یا ایہا یہ ندا کے لیے، وہ ندا کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی توجہ مطلوب کرتے ہیں، یا فلان، یعنی توجہ سے. یہ بڑا خوبصورت انداز بیان ہے قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالی جب کوئی خاص اہمیت والی کوئی خبر یا کوئی حکم یا کوئی نہی کی چیز سے منع کرنا ہو، تو یہ انداز بیان ہوتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والو، وہ جو ایمان لائے ان چیزوں میں جن پر ایمان لانا فرض ہے. ارکان ایمان جو 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. اور عبداللہ بن مسعود کا قول میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں: فرعها سمعک. جب کوئی شخص تمہیں کہے، یا جب قرآن مجید میں تم سنو یا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول لو. کوئی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی تعمیل ہو جائے، یا کوئی خبر ہے جس سے، یا کوئی نہیں ہے جس تو منع کیا جا رہا کہ اس سے فوراً رک جاؤ. تو اس آیت میں ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص جو ہے، فاسق سے مراد بدکار انسان ہے، تمہارے پاس جب فاسق شخص کو خبر لے کے آئے، فتبینوا، بس تحقیق کر لیا کرو، یعنی اس کی بات کو فوراً نہ مانو، تحقیق کرو. وجہ کیا ہے؟ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیب قوم بجہالت، کہ کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ، ضرر نہ ہو. جہالت کی بنیاد نے تمہیں تحقیق نہیں کی ہے تو جو تمہارا فیصلہ تھا وہ جہالت کی بنیاد پہ ہوگا، اور جہالت سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی نفع ہوتا نہیں ہے. پھر اس کا نتیجہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. ندامت ہوتی ہے نا جب کسی پہ ظلم ہوا آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت ہوتی ہے نا. تو اس ندامت سے بچنے کے لیے اور کسی پر ظلم کرنے سے بچنے کے لیے، جہالت سے کام لینے سے بچنے کے لیے طریقہ ہے تحقیق کا. خبر ہے، فاسق ہے، تحقیق لازمی ہے. اور اس آیت کی بنیاد پر علم الحدیث کی اساس قائم ہوئی، علم الحدیث کی، جرح التعدیر کا علم جو ہے. یہ جو راوی ہے، کیونکہ حدیث کے دو حصے، ایک متن ہے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، املک دار ودار نیتوں پر ہے. یہ حدیث جو ہے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ متن ہے. ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ صحابی سے، کیونکہ صحابی نے آپ سے براہ راست ملاقات کی ہے اور سنا ہے. تو میں نے تو صحابی سے نہیں سنا، صحابی سے کس نے سنا ہے؟ صحابی سے صحابی کے شاگرد تابعین نے سنا ہے، تابعین سے ان کے شاگرد تبع تابعین، اسی طریقے سے یہ تسلسل تھا. استاد کا شاگرد کا شاگرد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، صحابی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کے بعد جو لفظ ہے، جملہ ہے، اسے متن کہتے ہیں. قالا سے پہلے کا جو جملہ اسے سند کہتے ہیں. سند میں آپ کو نام ملیں گے، مختلف نام ہوں گے راویوں کے. راوی سے مراد جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے، فلان شخص سے راوی ہے، جو نام موجود ہیں. اور جب وہاں کہتے قال صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد کے جملے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ذرے برابر بھی شک نہیں ہے، یقین ہے کہ سچ ہے اور حق ہے. لیکن کیا یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین ہے. اگر کوئی شخص جھوٹا شخص ہو اور اس نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس نے جھوٹا الزام لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا میں اس پر عمل کروں کہ دین پہ عمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اس لیے محدثین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے. اساس کیا ہے؟ ان جاء فاسق من بین فتبینوا. اچھا، اگر فاسق نہیں ہے، صادق ہے، تبینوا ہے نہیں، فصدقوا. اچھا، اگر جھوٹا ہے، تیسرا، ان جاءہ کاذب بنبأ فکذبوہ. بات ختم ہے، جھوٹا ہے نا. دیکھیں، لوگ تین قسم کے ہیں، سچا ہے یا جھوٹا ہے یا فاسق ہے، چوتھا کوئی ہے. سچا اگر خبر دے تو تصدیق کر لو، تحقیق کرو گے، تصدیق کرو. اگر جھوٹا شخص ہے، تمہیں پتہ ہے جھوٹا ہے، اس کی رد کر دو. اگر فاسق ہے، تحقیق کرو. سبحان اللہ. اب روایت کے اعتبار سے راوی آئے ہیں، صحابی جھوٹا ہے، سچا ہے، فاسق ہے نہیں. اس لیے اجماع ہے محدثین کا، تمام صحابہ ثقات ہیں. ثقہ سے مراد عدل ہے، اور حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہے، چوٹی کا حافظہ ہے. ان دو چیزوں سے ثقہ کا لفظ بنتا ہے، العدل التام الضبط. تام و ضبط کہاں سے؟ عدل سے مراد استقامت پر ہے، متقی پر، ہزگار ہے، سیدھے راستے پر، دین پر قائم ہے، سچا انسان ہے. عدل کے لفظ میں سچائی بھی آ جاتی ہے، اس کا کردار، حسن کردار آ جاتا ہے، اس کا رہن سہن کا اچھا ہونا، اس کی تقوی، اس کا جتنی بھی خوبصورت صفات، سب اس میں ایک لفظ میں عدل، اسے عدل کہتے ہیں. وہ نہیں عدل انصاف والا، عدل روایت میں مطلب استقامت والا شخص، مستقیم ہے، متقی پر ہزگار ہے، اسے عدل کہتے ہیں. دوسری شرط تام و ضبط، حافظ اس کا چوٹی کا ہو، تام الضبط. یعنی کیونکہ راوی کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حافظ اس کا کمزور ہو تو بھول جائے گا الفاظ کچھ، یا کچھ بھول الفاظ اپنی طرف سے کر دے گا، نہیں، اپنی طرف سے، کیونکہ عادل ہے، سچا ہے، تو ایک لفظ بھی شامل ہی کرے گا. شامل کرے گا تو تہمت ہوگی، الزام ہوگا، جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا. عدل میں یہ صفت نہیں ہوتی. عدل جو سنتے ویسے بیان کرتا ہے. اس لیے اس علم کی اساس، میں بیچ میں بات پہ کروں، اس علم کی اساس علم حدیث دو چیزوں پر قائم ہے. مختصر ایک ہی آیت ہے اور ایک حدیث ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے، روشن کر دے، جس نے میری بات کو سنا اور اس میری بات کو سننے کے بعد سمجھا ہے اور پھر اسے آگے اس کی تبلیغ کر دی ہے. کیونکہ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم تو رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے یہ اور بھی دلائل، میں مختصر بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس، مختصر بتا. تو علم، اس علم کی اساس یہ آیت کریمہ ہے، ان جاء فاسق بنب ان فتبینوا، فاسق نہیں تو سچا ہے تو اس کے بعد مان لو، جھوٹ ہے تو اس کے بعد رد کرو، فاسق ہے تحقیق کر لو. تو تحقیق میں ایک بہت بڑا وسیع دروازہ کھل گیا ہے، کہ کیونکہ بات عام خبر نہیں ہے جس سے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، کسی پہ ظلم، جو بات دین کی ہو رہی ہے، دین کی اساس کی ہو رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ معاملہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے، اور اس دین پہ عمل کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یہ لازمی کہ سچ ثابت ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا راوی کون ہے جو یہ کہہ رہے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے کون، کس نے نقل کیا، اس سے کس نے نقل. چلو صحابہ تو سارے عدول ثقات ہیں، بات ختم ہو گئی. صحابہ کے بعد والے اس پر اجماع نہیں ہے. تو جو تابعین ہیں لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہے. اور اس علم کے لیے جرح تعدیل کے علماء، معتبر علماء موجود ہیں، جنہوں نے زندگی وقف کر دی تھی راوی کے تعلق سے. اب جو حدیث ہے یا فلاں، اس میں سات یا چھ یا پانچ راوی ہیں، ایک ایک راوی کی بایوگرافی پوری، کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شادی، اس نے شادی کہاں پہ کی ہے، اس کے ساتھ گھر میں جانور ہیں کہ نہیں، جانوروں کے ساتھ وہ برتاؤ کیسے کرتا ہے. بعض اوقات کچھ ایسے رہے تھے جو گدھے پہ سوار جا رہے تھے، تو دیکھا کہ گدھوں کے زخم لگے ہوئے، گدھے کو مار رہا ہے، اسے روایت نہیں لی. کہتے جو گدھے پہ ظلم کرتا ہے وہ روایت پہ کیا سچ بولے گا. یہاں تک بھی آپ سوچیں، اتنی ڈیٹیل کسی ایک شخص کے بارے میں جاننا، نہیں کہہ لو کہ شاید اپنے والد کے بارے میں اتنا نہ جانتے ہو، اپنے باپ کے بارے میں، جتنے محدثین ان راوی کے بارے میں جانتے تھے، سبحان اللہ. تو اگر کوئی شخص خبر لے کے آتا ہے، عام خبر سچا ہے، جھوٹا ہے یا فاسق ہے، سچے خبر ماننی چاہیے، جھوٹے خبر نہیں ماننی چاہیے، اور وہ فاسق ہے تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق میں گواہ ہے، ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ خبر نہیں مانی جاتی، کیونکہ فاسق ہے، بد کردار انسان ہے. اچھا اس میں اور بھی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، جو سچے ہوتے ہیں، اگر بدعتی اور سچا ہو، ان کا سچے کے بعد کیا مطلقاً مان لینی ہے؟ نہیں، کیونکہ بعض کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہو سکتی ہے. ایک سچا انسان ہے، اس نے کسی کے بارے میں دیکھا اور اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے سچا ہے، پھر پتہ چلا کہ وہ پہلے ایسا تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، پہلے شخص کو پتہ نہیں تھا توبہ کر لی ہے، تو اپنے قول پر قائم ہے، تو ہم اس کے بات مان لی. پھر کسی سے یار، یعنی فلان راوی جو ہے پہلے شرابی تھا، تو ایک عالم نے جو اس کے بارے میں جانتا تھا کہہ دیا شرابی ہے، اس کی روایت مت لو، فاسق ہے، عدل تو نہیں ہے نا، شرابی مطلب عدل نہیں ہے. پہلی شرط عدل ہے، متقی پر، مستقیم استقامت پر ہونا چاہیے، تو اس لیے روایت چھوڑ دی، ضعیف ہے. پھر اسے توبہ کی ہے، پھر اسے روایت میں بیان کی ہے. جو پہلے شخص جس نے یہ فتویٰ دیا تھا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ شخص شرابی، اس کی روایت کو چھوڑ دو، اس کو پتہ نہیں ہے. دوسرے شخص تحقیق کی، اسے پتہ چلا کہ بندہ اس نے توبہ کر لی ہے. تو جو سچا تھا اس کے بعد مانیں گے اب، جبکہ سچا تھا وہ، ابھی بھی سچا ہے وہ، اور کہتا ہے شرابی ہے. تو دوسرے سچے نے کہا کہ ابھی شراب نہیں پی اس نے، جرح ہے اور اس کی تعدیل ہے، تو کس کے قول کو آگے کیا جائے گا؟ جس نے پہلے والا تعدیل تو کی ہے اس نے نا، دوسرا تعدیل بعد والا، جو جس نے تعدیل کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم ثبوت بھی مانیں گے اسے. ٹھیک ہے، اس نے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے، سچا ہے، یہ بھی سچا ہے نا، اس کے بعد معتبر ہوگی، کیونکہ اس نے وجہ بھی بیان کی ہے. ہاں پہلے تھا، میں جانتا ہوں، اس نے توبہ کی ہے اور میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ اس نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، اس نے چھوڑ بھی دیا ہے. یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اچھا، جو خوارج ہیں وہ جھوٹ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. کافر کہ خود جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، خود جھوٹ نہیں بولتے. بتائیے، جھوٹ بولے تو کفر ہوگا نا. اس لیے بعض محدثین جو ہیں، بعض روایات خوارج کے لیے ہیں انہوں نے، تو بدعت کی روایت، بدعت فاسق ہے کہ نہیں؟ فاسق ہے نا، بدعت جو ہے نا، لیکن سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے سچا ہے یہ جو خوارج ہیں، باقی نہیں. کیونکہ خوارج کا عقیدہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافر، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے. تو یہاں پر جو ہے جو بدعتی ہے، اگر اس کے لیے بدعت کے تعلق سے نہیں ہے اور سچا ہے تو وہ بات کو مان لی جاتی ہے، اگر بدعت کے تعلق سے ہے تو اس کو بات کو نہیں مانی جاتی. سبحان اللہ، کیونکہ بدعت کی تقویت کرے گا اپنی. الغرض، تو یہ چند باتیں ہیں اس علم کے تعلق سے. ان جاء فاسق بنبئ فتبین، تحقیق کر لیا کرو. تحقیق نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان ہوتا ہے، اور آج ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، امت پہ تفرقہ ہے. تفرقہ اساس بنیاد کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں ہر گروہ کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، پتہ چلتا ہے کہ من گھڑت حدیث ہے، پتہ چلتا ہے کہ حدیث وجود ہی نہیں ہے، یہ تو علماء کے اقوال ہیں، یہ صرف فتاوی ہیں، اندھی تقلید ہے. تو امت کیسے جڑے گی؟ سب سے پہلے التصفیہ، پھر تربیہ ہے. ایک یہ لفظ آئے ہیں دو. تصفیہ کیا ہے؟ پاک کرنا ہے کسی شریعت کو، کس چیز سے؟ ہر ملاوٹ سے. ملاوٹ کیا ہے؟ جو بھی ضعیف من گھڑت احادیث الگ کر دیں، جو صحیح احادیث ان پہ عمل کریں، پھر جا کے امت میں اتفاق ہو سکتا ہے. جب تصفیہ تربیہ کے بعد ان صحیح احادیث کو صحیح سمجھا جائے گا سلف کی سمجھ کے مطابق، پھر امت میں اتحاد ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر حدیث صحیح بھی ہے لیکن میری اپنی سمجھ ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، سلف کی سمجھ کو ہم نے ایک طرف کر دیا ہے اور ہر بندہ اپنے عالم کے قول کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تب بھی اختلاف ہوگا، نہیں ہوگا. حدیث صحیح حدیث ہے، ایک حدیث کے فہم سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے پاس کوئی ترازو نہ ہو جس پہ ہم تولیں، ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات جو الفاظ ہوتے عام ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھو. بنی قریظہ کے سوا نہ پڑھنا، یا عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا ہے. تو بعض صاحب راستے میں پڑھ لیے عصر کے وقت میں، اور بعض صاحب نے قضا پڑھی بنی قریظہ میں، اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ حدیث ایک ہی ہے. کیوں؟ جنہوں نے وقت میں پڑھی راستے میں، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ جانے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، نماز وقت پہ پڑھنا لازمی. کہ باقی دوسری دلائل ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کے ساتھ حکم دے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. اور جنہوں نے حدیث ظاہر کو لیا ہے، معنی کو نہیں لیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم ہے کہ بنی قریظہ میں ہی جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے بنی قریظہ میں پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو برا بھلا کہا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اجتہاد تھا. اب اجتہاد کیا ہے؟ کہ نماز قضا ہو جائے بنی قریظہ میں پڑھنی لازمی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اب دیر نہ کرو، فوراً پہنچنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنا لازمی ہے، دوسرے دلائل موجود ہیں. سب اختلاف ہو گیا. اس لیے اگر اس فروعی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اختلاف، صحابہ اختلاف نہیں چاہتے تھے، اختلاف صحابہ میں ہو کہ نہ ہوا، ہوا اور مسائل فقہ مسائل میں اور بھی ہوا، لیکن ایک تو اختلاف چاہتے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل صاف اور پاک تھے. اس اختلاف کی وجہ سے کوئی رنج، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی تفرقہ ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ دل صاف اور پاک ہے، دلیل کو سنا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے. اختلاف ہو گیا اپنی جگہ پہ ہوا ہے. اگر آج امت میں ہم مسلمان متحد ہو جائیں، عقیدے کے اصول میں کسی صحابی کا اختلاف، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کسی ایک صحابی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تمام صحابہ کا اجماع اتفاق ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، قرآن مجید میں 7 آیات میں موجود ہے، کافی ہمارے لیے. تو صحابہ میں اس میں اختلاف نہیں تھا. آج ہمارا بھی عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ بنی قریظہ میں نماز پڑھنی، اس میں اختلاف ہو گیا. تو اصولی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف صحابہ کا بھی ہوا تھا، سلف کا بھی ہوا تھا. اگر ہم آج اس پہ اتفاق ہم اپنا کر لیں کہ ہم بھی اصولی مسائل میں متحد ہو جائیں گے، جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف نہیں تھا آج ہمارا بھی اختلاف نہیں ہے، اور جن مسائل میں ان کا اختلاف تھا اگر ہمارا اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو اس اختلاف گنجائش بشرط کہ تعصب نہ ہو، بغض نفرت نہ ہو، تفرقہ کے سبب نہ بنے، تب تو ٹھیک ہے. سبحان اللہ، اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان تصب قوم بجہالت، پھر تحقیق نہیں کی ہے، فاسق کی خبر ہے اور ظلم تو لازم آئے گا. خبر فاسق کی مان لی ہے، پتہ چلا بعد میں سزا دینے کے بعد کہ جھوٹی خبر تھی، سزا آپ نے دے دی ہے، ظلم ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں، قابل گرفت ہے کہ نہیں؟ کیوں ظلم ہوا بھائی؟ مطالبہ کی چیز کا کیا کرنا ہے؟ جب فاسق تھا تو تحقیق کیوں نہیں کی؟ پھر جب پتہ چلا کہ زیادتی ہوئی ہے، کاش کہ میں تحقیق کر لیتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ندامت کہتے ہیں. پھر ندامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاعْلَمُوا، اور یہ خوب جان لو، کون؟ ہر سننے والا. صحابہ کے زبان میں صحابہ تھے، اور بعد میں ہر مسلمان، ہر قماجی مرضی کی تلاوت کرنے والا شخص. وَاعْلَمُوا، یہ خوب جان، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارے بہت ساری باتوں میں کہاں مان لے، بہت سارے معاملات میں تمہارا کہاں مان لے اگر، لَعَنِتُّمْ، تو تمہیں مشقت ضرور ہوگی، تمہیں اذا ضرور ہوگا، اذا لاحق ہوگا. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہیں ناپسند کر دیا تمہارے لیے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اوڑے بڑا شرف ہے صحابہ کا کہ صحابہ کے درمیان، صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یعنی دیکھیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا حصہ ہے. کمال ہے واللہ. اس کے باوجود بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور صحابہ میں کچھ پرانے صحابہ ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ نو مسلم ہیں، کچھ اعراب ہیں، بدو، جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے، جو اسلام میں داخل ہو گئے، کچھ اعراب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی سوچ رہے تھے، کچھ منافقین تھے، بہت سارے لوگ تھے مدینہ میں، مدینہ طیبہ میں. تو اللہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اور آپ صلی اللہ کا وجود عصمت ہے، یعنی بچاؤ ہے، کیونکہ کچھ غلطی ہوتی، وحی نازل آتی، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 24 گھنٹے تو نہیں صحابہ کرام کے ساتھ نا، گھر بھی تھے، گھر میں بھی جاتے تھے، سوتے بھی تھے، مسجد میں بھی ہوتے تھے. تو جب مسجد میں ہوتے تو گھر میں پتہ نہیں کیا ہے، جب گھر میں تو پتہ نہیں باہر کیا ہے. لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جو غیر شرعی ہو، وحی کا زمانہ ہے، تو وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی کہ کچھ غلط ہے، ٹھیک ہونا چاہیے. الگ حکمت، بعض وقت وحی نازل نہیں بھی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کی مثال گھوڑے کا ذبح کرنا جو ہے، اب گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا حلال ہے. کیسے؟ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور کھایا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حرام ہوتا تو نہ کھاتے. تو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ حلال ہے؟ اس میں حدیث میں تو نہیں کہ حلال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، خود کھایا، دیکھا تھا، نہیں. تو یہ فرمانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ کہ وحی کا زمانہ ہے، علیہ وسلم حیات تھے، ہم نے گھوڑا جبک رکھ کے کھایا ہے. یعنی اگر حرام ہوتا تو وحی نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکے میں منع کرتے کہ گھوڑا حرام ہے مت کھانا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کے بیچ میں ایک بہت عظیم خیر تھا اور بڑی فضیلت تھی. اچھا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت سارے معاملات میں باتیں مان لیتے تو تمہیں مشقت ہوتی، نقصان ہوتا، اذیت ہوتی. کیوں؟ کیونکہ تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، تم کچھ مشورہ دیتے، کچھ چاہتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان ثابت ہوگی بعد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہمارے دلوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت بھی خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بعض ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے تھے، نہیں ایسا نہیں، تاکہ کسی کو رنج نہ ہو، بھائی ایسے کیوں بات ہے، اس میں تو ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو منع کیوں کر دیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ وحی کی بنیاد پر اگر انسان قائم ہو اور اپنی زندگی رہن سہن اس کے مطابق کرے تو انسان نقصان سے، مشقت سے بچ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جب موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وحی نازل ہوتی تو فوراً بتا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا موجود ہے؟ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جو ذخیرہ ہے صحیح حدیث کا وہ موجود ہے. تو ہم اپنے معاملات تولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پیش کرتے ہیں، اگر مطابق ہے تو عمل کرتے ہیں، مطابق نہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو اور ہر بندہ اپنی مرضی کرنا چاہے، واللہ مشقت ہوگی، کیونکہ عقل واضح اور کامل بنیاد نہیں جس پر ہم اپنے معاملات کو تولیں. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے حوالے نہ کرتا، ہمیں حکم نہ ہوتا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. عقل بھی تمہاری عقل سے، عقل سے کام لے کر اپنے کام معاملات طے کرو، نہیں. کیونکہ عقل کی وجہ سے ہمیشہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ مشقتیں ہوتی ہیں، جہالت سے کام لیا جاتا ہے. تو اس لیے وحی جو ہے وہ محفوظ کر دیتی ہے، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. جب ایسے معاملات ہیں، وحی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتی، صحابہ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن ایمان تو ہے نا. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی وحی پر عمل کرنا آسان ہوگا. یاد قاعدہ یاد رکھیں، جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے دین پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے، جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ رسول جماعت کا عقیدہ ہے، یہ جیسے کہ کئی قرآن مجید کی آیات میں اور حدیث میں آیا ہے، زیادہ تم ایمان کئی آیات میں ہے کہ جب آیتیں نازل ہوتی تو جو مومنوں کی ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. اور صحیح بخاری کے حدیث میں ایمان کے 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یہ شعبے کے مراد حصے ہیں مختلف، ٹھیک ہے نا. سب سے بلند حصہ لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ. سب سے پست حصہ جو ہے کہ بزر چیز گراسے سے ہٹا دینا. اور شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے شعبے میں سے ہے. مختلف حصے ہیں، جتنے زیادہ حصے ہوں اتنا ایمان مضبوط، جتنا کم حصے اتنا ایمان کمزور. یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک مضر چیز پڑی ہے، نقصان دہ چیز ہے، آپ اسے ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نقصان تو نہیں دے رہے نا، کیونکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے. ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے آپ کے مسلمان بھائی کو اور اسے نقصان پہنچا، آپ نے اسے ہٹا دیا ہے. کس چیز کی بنیاد پر آپ نے اس چیز کو ہٹایا ہے؟ ایمان ہے. تو جو شخص اس چیز کو ہٹا دیتا ہے اس کا ایمان اس سے زیادہ کامل ہے جس نے اس چیز کو دیکھ کر نہیں ہٹائی ہے. تو اصل بات ایمان کی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ ایمان محبوب بھی ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں ایمان دل میں ہوتا ہے، میرا ایمان ہے، کہ ایمان محبوب بھی ہوتا ہے، نہیں اور بھی ہے جملہ. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دل مزین بھی کر دیا ہے. آراستہ کرنا، مزین کرنا، یعنی دل میں جگہ کر لینا پورے دل پہ، اور اس کے وجہ سے جو اثر آپ کی زندگی میں ہے اس میں 4 چاند لگ گئے. یعنی آپ کی زبان پر اس کا اثر، خوبصورت، آپ کی آنکھ پر اثر خوبصورت، آپ کے کانوں پر، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پاؤں پر، مکمل جسم پر. سنیں گے تو حق سنیں گے، بولیں گے تو حق بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی، کیونکہ ایمان دل میں مزین محبوب ہے. جب ایمان محبوب ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے، تو یہ مضبوط ہوتا ہے. ایمان کی مضبوطی کے لیے ایمان سے محبت محبوب ہوتا ہے، یعنی ایمانیات آپ کو پسند ہے. آپ عقیدے کے مسئلے سنتے ہیں، آپ کے دل میں خوشی طاری ہو جاتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ عقیدہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، میں سیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں عقیدے کی باتیں کرتے ہو، بس تمہیں کچھ اور تمہارے پاس ہے نہیں. ایمان ہمیشہ محبوب ہوتا ہے. جس کے دل میں ایمان کی قدر ہے، جس کے میں ایمان، جس کے لیے ایمان محبوب کر دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے، وہ ایسی بات کبھی نہیں کرتا. تو ایسا شخص جو ہے ایمان کا تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھ لے کہیں پر کوئی کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے، سبحان اللہ. تو دل کا معاملہ بڑا نازک ہے جسے کہا جاتا ہے، اور دل کو اگر ایمان سے نہیں بھریں گے تو پھر شیطان وسوسے اس کو بھر دیں گے، پھر آپ کے جو ناجائز خواہشات ہیں، خیالات ہیں، اس کو بھر دیں گے. ایک ہی دل ہے آپ کے پاس، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط کرے ہمیشہ. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، کیونکہ قلب تقلب سے ہے. تقلب اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی قرار نہیں ہوتا، بے قرار ہوتا ہے، الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے. یا مقلب القلوب، الٹا سیدھا اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، بے قراری قرار اللہ کے ہاتھ میں ہے. ثبت قلبی، دل میرے دل کو ثابت کر دے، قرار دے دے. کس چیز پر؟ دنیا پر، دنیا کی محبت پر، مال پر، دولت پر، اہل و عیال. ثابت ہو نا دل، کس چیز پر ہو؟ ایک ہی چیز ہے، ثبت قلبی علی دینک. دین پر دل ثابت ہو جائے نا، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. واللہ دنیا کی قدر آپ کو نظر آئے گی، دنیا کیا حیثیت کیا رکھتی ہے. لیکن اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں اور دنیا میں ثابت قدمی ڈھونڈے، نہیں ملے گی آپ کو، کیونکہ دنیا میں قرار ہے ہی نہیں، قرار دین میں ہے، کیونکہ دین معصوم ہے، وحی کی بنیاد پر قائم ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان. والله یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی کے دل میں ایمان کو محبوب کر دے. وزینه في قلوبكم، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دل میں ایمان محبوب ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے، تو کفر فسوق عصیان کیا رہتا ہے؟ وکرہ الیکم، اور تمہارے ناپسند کر دیا ہے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو. تین لفظ ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑا ہے. کفر سب سے بڑا ہے، کفر ناپسند ہے. کفر یہ بات کرنا دل تنگ ہو جاتا ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یوں دل تنگ ہو جاتا ہے. یار یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ کیوں؟ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ بات ہے. دل میں ایمان مزین ہے، ایمان مضبوط ہے، نہیں سن سکتا. وہ کچھ لوگوں کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا جھگڑتے رہتے ہو اللہ کا؟ جہاں پر ہے تو چھوڑو اللہ، تو جہاں پر ہے چھوڑو اللہ تعالیٰ کو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور کچھ لوگ نہیں جھگڑا کرتے، عقیدہ ہے، نہیں ہر ہے ہر جگہ موجود، تو ماننا پڑے گا. اسے جسم لازم آتا ہے، اسے سمت لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے. سبحان اللہ. کفر کو وکرہ الیکم، تمہارے لیے صحابہ سب سے پہلے، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. ایمان کس کے دل میں محبوب ہے، مزین ہے؟ سب سے پہلے کون مخاطب ہے؟ صحابہ ہے، اور ان کے بعد ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. فسوق نافرمانی، عصیان بھی نافرمانی. فرق کیا ہے؟ فاسق کہتے ہیں جسے فسقت الثمرہ، اوور رائپ جب ہو جاتا ہے کوئی پھل اور وہ پھٹ جاتا ہے، پھر اپنے حد سے نکل جاتا ہے، تو فاسق شریعت کے حدود سے نکلنے والا شخص. عاصی عصیان، عاصی نافرمان. بعض علماء نے کہا کہ فسوق بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، اور عصیان چھوٹے گناہ. بعض نے کہا کہ فسوق اور عصیان دونوں گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، لیکن ان کے طریقے مختلف ہیں. الغرض نافرمانی ہے، فسوق ہے، فجور ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اہل ایمان کے دلوں میں ان سب سے نفرت ہے. نفرت کس نے ڈالی ہے؟ جس نے ایمان کی محبت ڈالی ہے اور اسے مزین کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ترازو دیکھا ہے آپ نے, دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی, ایمان اور کفر ایک دل میں نہیں نہیں ہوتی سے. سبحان اللہ, کیونکہ ایمان مزین ہے اور محبوب ہے. اچھا محبوب سے دیکھیں, محبوب محبوب مراد کیا ہے؟ آپ کسی چیز سے محبت, دوسرے لفظ میں آپ کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, آپ دیکھتے رہا نہیں جاتا آپ سے, آپ جب دیکھتے ہیں آپ کی دیکھنے کا انداز, آپ کے دل کی کیفیت, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, آپ کے دل کی کشادگی, سب کچھ ہو جاتا ہے. سرور, خوشی, سعادت پیدا ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں نا خوشی, محبت, پسند جو آپ کرتے ہیں. یہ ہم اپنی مخلوق کی طرف کی طرف سے بات کر رہا ہوں میں. جب یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے تو اس کو کیا ہوگا؟ اور پھر اسے مزین بھی کر دے. ایک تو محبت ہے, پھر اسے مزین بھی کرنا ہے, یعنی دل کے کونے کونے میں ایمان پہنچ چکا ہے. اچھا مزین کرنا, خوبصورت کیسے کریں گے آپ؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ خوبصورت کیسے کریں گے؟ صرف آپ کی یہ جو کیا کہتے ہیں اسے, نہیں یہ جو ڈسپلے میں ہے, اس کو ٹھیک کریں گے صرف, یا کور بھی اس میں شامل ہے, سارا کچھ شامل ہے خوبصورت کرنے کے لیے؟ یعنی آپ کوشش کرتے ہیں جو زیادہ خوبصورت, اس میں ہر چیز میں آپ ایسی لگائیں گے کریں جو زیادہ خوبصورت لگے, ایسا ہوگا نا. تو مزین سے مراد آپ اس چیز کو مکمل طور پہ خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو خوبصورت بنا دے, کس چیز سے؟ ایمان سے, اس جیسا کوئی شخص ہی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں صحابہ کے دیکھ لیں آپ, ان کی بات ہو رہی ہے, ابوبکر صدیق, عمر الخطاب, ایمان تقوی کے تعلق سے ان کا مقابلہ تھا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ, سواق ریس آج ہم بھی لگاتے ہیں, مقابلے ہم بھی کرتے ہیں, ان کا کچھ اور قسم کا اور طریقہ کا تھا. ہجرت جب ہوئی, ہجرت جانتے کیا ہے؟ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف, لفظ چھوٹا سا ہے, عام لگتا ہے, لیکن اس لفظ نے زندگی بدلی ہے لوگوں کی, حالات بدلے ہیں, دین کے اساس بنیاد جو تھی کمزوری سے طاقت کی طرف چلی گئی, بالکل ڈفرینٹ. لیکن کس کیسے ہوا؟ سید ابوبکر صدیق نے ہجرت کی ہے, سید عمر نے ہجرت کی ہے, اور مہاجر صحابہ نے ہجرت کی ہے. جانتے کیا مطلب ہے؟ صرف جیسے ہم جدہ سے جا کے مکہ جا کے مدینہ جا کے واپس آ جاتے ہیں, دو دن رہ کے واپس آ جاتے ہیں. ہجرت, ہجرت سے مراد آپ اپنی ساری زندگی چھوڑ دیں جہاں پر رہ رہے ہیں, اور آپ وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, مکہ کو چھوڑ دیں, آپ کی نوکری ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی زمین ہے, آپ کی بھیڑ بکریاں ہیں, آپ کے اہل و عیال ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, بچپن کی گلیاں ہیں, بچپن کی یادیں ہیں, سب ختم. کیوں؟ کیونکہ شاید ہو سکتے واپس نہ آ سکیں, کیونکہ مشرکین کا قبضہ ہے, جنگیں جاری ہیں, قتل ہو رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا, شدید بغض و نفرت تھی, اور طرح طرح کے قسم کے عذاب تھے اور تکلیفیں تھیں, ایزا تھی, سب چھوڑ دیا. سو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے نصیحت کی ہے, کچھ لوگوں کو ضرورت تھی, نئے مسلم تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو نصیحت کی ہے کہ کوئی چیز جمع کر دیں. تو سمے میرے خطاب آئے اور آپ سب خدمت میں جو کے پاس تھا رکھا, اور عرض کرتے کہ میرے جمع پونجی جو میں پوری زندگی کی, یہ اس کا آدھا ہے, آدھا لے کے آیا ہوں میں. وہ جا کے بیٹھ گئے, انتظار کس کا ہے؟ سابق ہونا مقابلہ ہے. دیکھیے ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق آئے, آپ سے خدمت میں حاضر ہوئے, اور بھی کچھ رکھا وسلم کے سامنے, اور فرمایا یہ میری زندگی پوری جو جمع پونجی ہے میں سارے کا سارا لے کے آیا ہوں, کل مملک, سب کچھ ہے. ایک نصیحت کی ہے کہ ضرورت مند کو ضرورت ہے. ایک صحابی آتے ہیں آپ جانتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 1 ملین ہے جمع پونجی تو آدھا اس وقت ایک وقت میں دے دیا سارا. سو وقت صدیق آتے ہیں جو کچھ سب دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ اپنے لیے کیا چھوڑ گئے اپنے اہل عیال کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول. اللہ ہے نا، اللہ کا رسول ہے نا، مجھے کیا فکر میرے اہل عیال کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہے کافی ہے نا، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی نگہبان ہے. سبحان اللہ. اولئک هم الراشدون، نتیجہ یہ ہے. ہدایت یافتہ اہل الرشد کون ہے؟ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ بس دیکھ لیں. نافرمانیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں اور وہ جو نہیں پڑھتے، ایمانیات کے تعلق سے کس کا ایمان مضبوط ہے کس کا کمزور ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. الرشد الہدایہ نتیجہ ہے، اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں. ہدایت یافتہ کون ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو فرما بردار ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، جو کفر فسوق اور عصیان سے دور ہے، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان محبوب ہے اور مزین ہے. اولئک هم الراشدون. صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ سر فہرست صحابہ ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کی بات نہیں کرتے. میں اہل بیت کی بات کیسے کروں؟ صحابہ میں تو شامل. ہمارا عقیدہ ہے رسول جماعت کا سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم صحابہ میں سے ہے. اس لیے جب صحابہ کی بات کرتے ہیں، جو بھی خوبی صحابہ کے ہم بیان کرتے ہیں سب ان میں شامل ہے. یہ جو سب اللہ نے بیان فرمایا ہے، ایمان کو محبوب کیا ہے، دل میں مزین کیا ہے، اور ناپسند کیا کفر کو اور فسوق اور عصیان کو، اور علامت ہے الراشدون کی، ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ، محض اللہ کا فضل ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. 4-5 لفظ ہے کمال کے ہیں. کیوں نہ سمجھے جس کے دل میں ایمان مزین کیا ہے وہ اس کا حقدار ہے. میں نے بڑا کیا، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا طالب علم ہوں، میں بڑے عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں. میں فضلا من اللہ، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کچھ اچھا کام کر کے گھمنڈ کبھی نہ کرنا کہ میں نے کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، یا نہ کبھی کہیں کہ انا میں نے کیا ہے. نہیں، کہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ نے آسان کیا ہے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانی کرے. سبحان اللہ. فضلا من اللہ و نعمہ، ایک فضل ہے، احسان ہے، اور نعمت ہے. وہ چیز ہے جو انسان کے فائدے مند ہے اور زیادہ دیر تک رہتی ہے. اللہ کی نعمت ہے نا، یعنی نقصان سے بالکل دور ہے، نقصان کی بات نہیں ہو سکتی. یار اس کو نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ جس کا دل میں ایمان محبت، ایمان سے محبت بھری ہے، مزین بھی ہے، اور نافرمان کفر عصیان نفاق اور ان سب سے اس نے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ اسے تکلیف بھی دیں، ان کو بھوکا بھی رکھیں، آپ اس کو جنگ میں قتل بھی کر دیں، گھر سے نکال دیں، گھر سے نکالنا اس کے لیے کیا ہے؟ سیاحت ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے جہاں پر بھی رہے گا. آپ تکلیف اسے پہنچاتے، کوڑے مارتے، کوڑے برساتے، جسمانی اس کو تشدد کرتے ہیں یا نفسانی تشدد کرتے ہیں، صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے بہتر ہے. انما یوفی الصبر اجر بغیر حساب، کامیاب. قتل کرتے تو شہید ہے، یا اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے میدان جنگ میں، اللہ کے لیے شہید ہے. اور گھر میں بھی اگر کوئی آ کے اسے قتل کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا ہے، تو یہی ایمان، یہی صحیح عقیدہ یہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنا عمل اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، تو اسے نقصان کون پہنچا سکتا ہے؟ اسے فرمایا فضلا من اللہ و نعمتا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، العلیم اور الحکیم، جن میں دو صفات ہیں، صفت علم اور صفت الحکمہ. اور ہمارا ایمان رسول جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام ہیں ہم ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، مخلوق کے علم جیسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے، کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اسے ہم کہتے ہیں خوب جاننے والا. علیم کے ترجمے صرف جاننے والا درست نہیں ہے، بعض ترجمے دیکھیں جاننے والا، حکمت والا. علیم جو ہے نا سب مبالغہ ہے، علیم حکیم، دیکھیں عالم نہیں ہے، عالم اسم فاعل ہے، حاکم اسم فاعل ہے، لیکن علیم اور حکیم، غفور رحیم، رحمان رحیم، کیوں ہمیشہ سب مبالغہ سے ہے؟ یعنی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے. تو یہ دو اللہ کے پیارے نام ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان، دو یہ صفات اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے. اچھا، اس آیت کی اختتام دو ناموں سے، العلیم اور الحکیم. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جس کے دل میں تڑپ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، جو جس کے دل میں نفرت ہے کفر کے لیے، نافرمانی کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس بندے کے پیدائش سے بھی پہلے، وجود میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، اس کے دل میں محبت بھر دیتا ہے، مزین بھی کر دیتا ہے، اور کفر فسوق اور عصیان سے اسے دور کر دیتا ہے، ناپسند اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، عزت والا، غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، غالب بھی ہے. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. کس کے دل میں ایمان کو بھرنا ہے محبت سے اور مزین کرنا ہے، اور کفر فسوق عصیان سے دور کرنا ہے، نفرت ڈالنی ہے، کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. فلاں شخص ہے، وہ کیوں ہدایت یافتہ، فلاں ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ظلم کیا ابو جہل پر کہ ایمان کی توفیق نہیں ہوئی؟ نہیں، ظلم نہیں کیا ابو جہل پر. ابو جہل کے پاس عقل تھی، سمجھ تھی، عربی زبان بھی بہترین کس طریقے سے جانتا تھا، فخر کرتا اپنی زبان پر، قوم کا سردار تھا، ابو الحکم، بڑے فیصلہ کرنے والا، بڑے قوم کا سردار تھا. لیکن ابو جہل کیوں بنا؟ جب ایمان کو قبول نہیں کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور دشمنی سے کام لیا، ورنہ پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں تک کہ خود اقرار کیا ہے کہ بنو ہاشم اور ہمارا تو آپس میں، ہماری بھی آپس میں ریس جاری تھی، انہوں نے وہ ایک کام سنبھالتے، ہم دوسرا کام سنبھالتے تھے، چلو کچھ گزارا ہو جاتا تھا. اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک نبی آ گیا ہے، تو ہم کہاں سے یہ دعویٰ لے کے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو تکبر، بغض، نفرت اللہ سے مخفی نہیں ہے، خوب جانتا اللہ تعالیٰ، خوب جانتا کہ ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کر رہا، توفیق نہیں دی. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سید عمر کو پیدا کرنے سے پہلے کہ بندہ اسلام قبول کرے گا، اسے توفیق دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. اللہ تعالیٰ ظلم کبھی کسی پہ نہیں کرتا، ولا یظلم ربک احدا. جو علیم اور حکیم ہے وہ ظلم کبھی نہیں کرتا. اس لیے ابو جہل ابو لہب پر کوئی ظلم، تبت یدا ابی لہب و تب، سگے چاچا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آج ہم پڑھتے ہیں، طاقہ میں پڑھتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہوا ابو لہب. کیوں؟ کیونکہ کفر پر مرا ہے. وجہ کیا ہے؟ راہ راست پر نہیں، تکبر ہے، گھمنڈ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب کا جو پیغام ہے توحید کا، اسے جھٹلا بیٹھے، انکار کر دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کفر پر موت ہوئی، نعوذ باللہ، شرک پر موت ہوئی، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم یہ دعا کرتے ہیں سب مل کے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین رب العالمین. آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بات کریں گے. اگر دو مومنوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، اقتتال ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ اس میں خوبصورت آداب ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
یہ جو فاسق کے تعلق سے بات ہوئی ہے، اگر دو لوگ جھگڑ رہے ہوں اور تیسرا بندہ بتانے آتا ہے تو کیا اس کی خبر کو ڈائریکٹ، اگر بس یعنی صادق ہے تو کیا ہم وہ کہہ سکتے ہیں بغیر تحقیق کی کہ اس نے جو اس کے تعلق سے بات کی ہے وہ صحیح ہے؟ جھگڑے میں
دو لوگ جھگڑ رہے ہیں آپس میں،
دو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور دونوں اچھے ہیں لوگ،
ہاں،
اور تیسرا شخص آ کے بتاتا ہے وہ بھی صادق ہے،
وہ سچا ہے،
جی
ہاں،
تو کیا اس کی ڈائریکٹ بات مانیں گے؟
سچے بات کو مانیں گے اگر دیکھیں خبر و صادق جو سچا شخص ہے اسے خبر دی ہے، سچے بات کو مان لینی چاہیے۔ سچا شخص ہے وہ کسی پر تہمت کی بات ہو رہی ہے، کسی نے کسی بارے میں بات کی ہے، اس نے سنا کسی کے بارے میں کہ بندہ فلان ایسا ہے، کہ اس جھگڑے کے وقت اس اعتبار سے تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ غلط فہمی ہوئی ہو، جیسے میں نے کہا شرابی تھا اس کو پتہ نہیں تھا، دوسرے کو پتہ تھا، اس نے کہا پہلے شرابی تھا اب شرابی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ ابھی یعنی ہر بندے کے بارے میں ہمیشہ جاننا ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں جان دوں فلان شخص کیسا ہے، ملتا جلتا ہے، دوسرے جگہ پہ چلا گیا، دور ہو گیا، میرے بارے میں جب مجھ سے پوچھے اس کے بارے میں کیا کہوں گا جو میں جانتا ہوں نا؟ اب جھوٹ ہی بول سکتا، نہیں اب بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں بھائی؟ میرے سامنے بھی ٹھیک، میرا حسن زمانے کو ٹھیک ہوگا۔ کوئی شخص آ کے کہتا ہے یار بندے میں یہ میں نے دیکھا ہے، سچا بندہ ہے، تو کیا کہوں گا میں؟ ٹھیک تم کہتے ہو؟ نہیں یا ٹھیک ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں، میں نے فون کیا کہ تھا میں فلان جگہ پہ تو تھا، میں صرف چھوڑنے گیا تھا، میں اس میں نہیں تھا، میں چھوڑنے گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مجلس میں یہ منکر ہے، اس کو کیا پتا، کیا خبر ملی کہ اس منکر میں شامل تھا؟ تو کہتا ہے ہاں بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ گیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، میں اس کو چلا گیا، اب وہ بندہ سچا تھا لیکن اس کی جو خبر ملی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس نے دیکھا بھی ہوگا جب گزر رہا تھا فلان شخص بدعت کے ساتھ بیٹھا تھا، تو آپ کیسے کہتے ہو وہ اہل سنت میں سے، اس دوست سے تو بدعت کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کو واقعی ایسے ہوا؟ کہتے بھائی دوست کا ہے وہ، میں تو جا رہا تھا، بات ہو رہی تھی، میں بیٹھ کے اس کو بات کر رہے تھے ایک مسئلے میں، میرا دوست تو ہے نہیں وہ، تو اس نے کیا سمجھا دوستی اہل بدعت کے ساتھ ہے۔ تو اس معاملے میں جب تہمت کی بات ہو تو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ اعلم۔
دین جو ہم تک جو پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے، اور یعنی کہ اس بدعت کے ذریعے بھی دین حدیث پہنچے ہیں، تو اس کے تعلق سے کیا، جب کہ ہمارا منہج ہے کہ بدعتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان سے علم لینا نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے، تو علم کیسے ان سے لے جب کہ یہ منہج ہمارا یہ کہتا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرنا؟
بارک اللہ بھائی، کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بدعت کی روایت لی جاتی جیسے کہ خوارج ہیں ان کی روایت بعض علماء نے لی ہے کیونکہ وہ سچے ہیں اور جھوٹ کو کفر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے ذمہ یہ حکم ہے کہ ہم نے بدعت سے دوری اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، تو کیسے تطبیق دیں؟ یاد رکھیں محدثین کے زمانے میں، کیونکہ حدیث کہاں تک پہنچی ہے، کس کے پاس موجود ہے، اس بڑا اہتمام کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اس روایت کے پاس پہنچے کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اس علم کو سمیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اسے پوچھ لیتے تھے، کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، کوئی دوستی نہیں ہوتی تھی، بدعت سے دوستی نہیں کر سکتے آپ۔ جسے معتزلہ دیکھیں، امام حسن بصری کے دو جو اسٹوڈنٹ ہیں بڑے، واسب بن عطا عمر بن عبید، اب معتزلی بننے سے پہلے کیا تھے؟ اتباع التابعین میں سے تھے، امام حسن بصری خود تابعین، وہ بھی اتباع التابعین میں سے، کیونکہ براہ راست صحابہ سے ان کی ملاقات نہیں، حسن بصری صحابہ سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو لوگ ہیں اعتزال سے پہلے کیا تھے؟ اگر کوئی روایت انہوں نے بھی کی ہے کسی حدیث کی اعتزال سے پہلے، تو روایت لے لیتے تھے، ان کے شاگرد بھی تھے۔ اب کب وہ بدعت میں آیا ہے، کب اسے بدعت میں کی ہے، بعضوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، بعض پتہ چلتا یار یہ فلاں شخص تو خارجی ہے یا فلاں شخص تو فلاں بدعت میں ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا کیا ہے، اب اس کو نام تو نہیں نکال سکتے، حدثنی فلان یا سمعت یا عن فلان، یہ پتہ چلے یہ خارجی ہے، اچھا اس کو نکال دیتے تو کیا تھا، جھوٹ تھا، سر سے نکال تو نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ براہ راست علم حاصل ہو استاد شاگرد کا جیسے تعلق ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، اہل بدعت سے کبھی تعلق نہیں ہوتا، اہل سنو کہ استاد، اچھا بعض اس کی اور بتاؤں میں، یہ روافض شیعہ بھی یہ الزام تراشے لگاتے کہ صحیح بخاری میں بعض راوی جو شیعہ ہیں، تو آپ کیسے وہ کہتے کہ شیعہ غلط ہے؟ میرے بھائی آج کے شیعہ اور اس شیعہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو راوی ہیں صحیح بخاری کے، جو کو تشیع کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ اس حد تک تھا کہ فضیلت کے اعتبار سے سیدنا علی سیدنا عثمان کون افضل ہے، فضیلت کے اعتبار سے، خلافت نہیں، خلافت کے حقدار سیدنا عثمان ہے پھر سیدنا علی ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن جو سیدنا علی کی مناقب اور فضیلت کے اعتبار سے بات کرتے تھے کہ سیدنا علی سیدنا عثمان سے افضل ہیں، اس اعتبار سے انہیں کہا گیا کہ سیدنا علی کے ساتھی ہیں، سیدنا علی کے دفاع کرنے والے ہیں یا ان کو افضل کہنے والے. تو لفظ تشیع جو عام ہے یعنی ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا، دوست بنانے والا، اس اعتبار سے جب بعض ایسے علماء موجود تھے محدثین جنہوں نے سیدنا علی کے بارے میں یہ سمجھ کہ افضل ہے سیدنا عثمان سے صرف مناقب فضیلت کے اعتبار سے، تو ان کو بھی شیعہ کہا گیا ہے. یہ وہ آج کے شیعہ نہیں ہیں جو کہتا ہے کہ جو ہمارے معصومین ہیں ان کو خلافت تکوینی دی گئی، وہ کن فیکن کے مالک ہیں، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ قرآن جو ہے موجود ہے، قرآن یہ تحریف شدہ ہے. اللہ کے بندے سمجھیں، یہ کس نے کہا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. جو ایسے راوی تھے ان سے روایت لیتے تھے، اہل سنت میں سے ہیں، امام عبد الرزاق صنعانی یا احمد حنبل کے استاد ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں تشیع تھا. کیا تشیع تھا؟ یہی تھا کہ اس حد تک وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی عثمان سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، پرویش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعد میں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ سے ان کی شادی کرائی، سر حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے جو ہے نا وہ نواسے ہیں، اور جنت کی خوشخبری دی ہے، تو سیدنا علی جھنڈا دیا جنگ خیبر میں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں. تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی مطلب تفرقہ کا یقین ہے کہ یا بوز و نفرت یا بدعتی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بعض علماء نے، محدثین نے کہا کہ سیدنا علی افضل ہیں ان مناقب و فضیلت کے اعتبار سے. بعض نے کہا نہیں، سیدنا عثمان افضل ہیں، کیونکہ سیدنا عثمان نے ایک بیٹی دو بیٹوں سے شادیاں کی ہیں، سیدنا عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے، صحابہ دیکھتے سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور عثمان تیسرے تھے. تو اس اعتبار سے جو ہے، بلکہ شاید احد بری حدیث جو ہے صحیح بخاری میں، اثبت احد، کیا تو نہیں جانتا، تھم جا احد، کیا نہیں جانتا، آج تو عمر ایک نبی ہیں، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا ابوبکر تھے صدیق، سیدنا عمر تیسرے، اور سیدنا عثمان بن عفان دو شہید جو ہیں. تو اس اعتبار سے بعض راوی نے، محدثین نے کہا کہ سیدنا عثمان افضل ہیں. تو یہ اختلاف رہا ہے، لیکن اس اختلاف، یہ فروعی اختلاف سمجھا گیا ہے، یہ اصولی اختلاف نہیں ہے عقیدے کے مسائل میں کہ خلیفہ حقدار کون ہے، علیحدہ پہلا نمبر نہیں، علیحدہ چوتھا نمبر ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سیدنا بکر صدیق پہلے ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، یہ ترتیب خلافت کی. فضیلت میں اگر کوئی شخص سیدنا علی کو پہلے کہے تو اسے بھی شیعہ کا لفظ دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے بعض محدثین کو شیعہ کہا گیا ہے. تو یہ فرق ہے، بارک اللہ فیکم.
متواتر ہونے کی وجہ سے،
واللہ اعلم،
متواتر ہونے کی وجہ سے
جیسے کیا
حدیث جو لی گئی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں.
نہیں، متواتر تو متواتر ہے، بات ہی ختم ہے. یعنی اتنی راوی روایت کے کہ آپ اس کو سمیٹ نہیں سکتے، اس کو ضرورت تو نہیں ہے.
اہل حدیث کا جو ادارہ ہے وہاں لوگ حفظ کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں صحیح سے حفظ نہیں کرایا جاتا ہے. لیکن حنفیوں کا مدرسہ ہے، وہاں کا جو عالم ہے جو حفظ کراتے وہ زیادہ ہے. تو اس حالت میں کیا
بھائی سوال ہے کہ ایک ادارہ ہے اہل حدیث کا، بچوں کو حفظ کے لیے وہ صحیح حفظ نہیں کراتے، تو دوسرا ادارہ ہے حنفیوں کا، وہ اچھا حفظ کراتے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجیں؟ نہیں، نہ بھیجیں. یہاں پہ جو حنفی ادارہ ہے، بچوں کو تو قرآن کا حفظ تو کرا دیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر یہ بتا دیں کہ ہاں کیسے نکالو بچے کے دل سے. اور یہ بات بھی درست نہیں کہ حدیث تمام ادارے جو ہیں، یا اکثر ادارے جو ہیں، بتا رہا ہوں، اکثر ادارے جو صحیح حفظ نہیں کراتے، ایسے ادارے جو حفظ کراتے ہیں. اگر آپ کی جگہ پر کوئی ایسا ادارہ ہے، آپ وہاں پہ جائیں، ان کو نصیحت کریں، ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ کہ آپ کے اس مرکز میں سینٹر میں یہ کمزوریاں ہیں، انشاءاللہ آپ نصیحت سنیں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں نصیحت، دین و نصیحہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نصیحت کریں، آپ سمجھائیں فہم و تفہیم سے. جو ذمہ داران ہیں، میں یہ سمجھ کہ اہل حدیث جو ہیں الحمد للہ خیر پر ہیں، وہ خیر چاہتے ہیں. کہ بعض ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن بصیرت کا تقاضا ہے، کچھ سستی، کچھ کاہلی کا سبب ہوتا ہے، کچھ اہتمام کی بات بھی ہوتی ہے. آپ جو نصیحت کریں گے، اپنے بچے ہمارے جو ہیں، دیکھیں جو دوسرے جو ہیں وہ ہم سے آگے اس معاملے میں جا رہے ہیں اور اچھا حفظ کراتے ہیں، ہمارے بچوں میں یہ کمزوری ہے، آپ تھوڑے اس میں ہماری مدد کریں. آپ ایسے لوگ لے کے ہیں، ایسے استاد لے کے ہیں پڑھانے والے، جو ذرا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ قرآن مجید ہے، اللہ کے پاک کلام ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کسی اور جگہ پہ لے جائیں گے تو اس میں پھر بدعقیدگی بھی ہے، پھر بدعت بھی، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بچے کو، بچے کے جو چھوٹی سی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی کرٹیکل ہے واللہ ہے. لیکن اس آپ نے صحیح عقیدہ سے منہج اس کا بیج نہیں بویا ہے، تو آہستہ آہستہ جس چیز پہ اس کی تربیت ہوگی نا بڑے ہو کر اس نے وہی بننا ہے. آپ کوشش کریں نہیں کر سکیں گے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسے قرآن مجید کا حفظ اپنی جگہ پہ ہے اور قرآن مجید کے صحیح عمل اپنی جگہ پہ ہے. اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں ملتا آپ خود گھر میں پڑھائیں. نہیں پڑھا سکتے ریکارڈنگ موجود ہیں, ریکارڈنگ نہ گائیں وہاں سے پڑھائیں, لیکن غلط بندے کے ہاتھ پہ اپنا بچہ لا دیں, کیونکہ اس نے صرف قرآن نہیں پڑھانا, اس سے قرآن کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی بھی آیت بھی آئے, کوئی سوال ہے, بچے پتہ معصوم بچے ہیں کئی سوالات کرتے ہیں, اس سے بچے نے سوال کر دیا اسے غلط جواب دے دیا ہے, آپ کو نہیں پتہ نا کہ بچے کے ساتھ کیا سوال جواب ہو رہا ہے. آپ خوش میرا بچہ حافظ, میرا بچہ حافظ بن رہا ہے, بچہ حافظ بھی بنا ہے اور بدعقیدہ بھی ہو گئے, آپ نے کیا کمایا ہے؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, بچہ معصوم ہے بیچارہ. اس لیے یہ کافی نہیں ہے. ضروری جو ہے, جو ضروری ہے قرآن پہ صحیح عمل کرنا ہے. صرف حفظ کرنا لازمی نہیں ہے, صحیح عمل کیسے ہوگا جب تک کہ صحیح نہ سمجھا جائے؟ اور صحیح سمجھانے کے لیے آپ کو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اہل حدیث ادارہ ہے, خیر پر ہے الحمدللہ, وہ صحیح سمجھاتے بھی ہیں اور بچے کے انشاءاللہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا. واللہ اعلم.
جن کا عقیدہ صحیح ہے, جو باطل عقیدہ سے والے سے مل کر دونوں کو دشمن جو کام ان سے لڑنا جائز ہے سب مل کر
دشمن کے ساتھ؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے دفاع. بھائی کیا سوال ہے, اگر ہم دین کی حفاظت کے لیے کسی بدعتی سے کوئی روایت لے سکتے ہیں کہ دین کی حفاظت کی, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا مسلمان ایک ساتھ بدعت کے ساتھ مل کے کافر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کا جہاد دفع ہے تو ٹھیک ہے, دفاع میں سب ایک ساتھ شامل ہیں. اب ہمارے ملک میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے اہل سنت اہل بدعت, ہم کہیں نہیں تم بدعتی ہو, تمہارے میرے ساتھ میرا دفاع, میں تمہارا دفاع نہیں کرتا ہوں. نہیں, دفاع سب کریں گے, بدعتی کے بھی کریں گے, جو بھی اس ملک میں رہے سب کا دفاع کریں گے. لیکن اگر جہاد و طلب ہے, آپ نے خود اٹیک کرنا ہے جا کے, اس کی تیاری ہے, اس میں کہاں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا؟ دیکھیں جو دین پھیلا ہے پوری دنیا میں, کہاں سے پھیلا ہے, کیسے پھیلا ہے؟ یعنی جب صحابہ کرام نکلے تھے مکہ سے, مدینہ سے, جزیرہ عرب سے, میں نے پہلے بتایا کہ اسلام جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تک تھا؟ مکہ, مدینہ, طائف, تین شہر تھے بس. سب بکر صدیق میں یہی تھا, سب بکر صدیق میں پورے جزیرہ عرب آ گیا, کہ جو بنعین الزکات ہے زکوٰۃ کا منع کیا, خلاف جنگ کی ہے, پورے جزیرہ عرب جو اسلام میں داخل ہو گیا. سید عمر کے زمانے میں جزیرہ عرب سے اسلام باہر نکلا ہے پہلی مرتبہ, یہاں تک کہ کسرا اور قیصر دونوں کی جو سلطنت تھی دونوں ختم, دونوں کا خاتمہ ہوا سن 1415 ہجری میں, وجود نہ رہا ان کا. پھر سید عثمان کے زمانے میں آہستہ آہستہ یہ مزید جو اسلامی فتوحات وہ بڑھتی گئیں, یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یورپ تک بھی آگے پہنچا, اب انڈیا, پاکستان وغیرہ سب بیچ میں آ گیا. اسے کیا, کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد دفع ہے یا طلب ہے؟ طلب ہے, یعنی آپ خود جاتے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ اور کافر ملک پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر اسلام پھیلاتے ہیں. صرف زمین قبضہ مقصود نہیں تھا, جیسے کہ انہوں کانکر کیا ہے گریٹ بریٹن. کیوں کہتے گریٹ بریٹن پتہ ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ برطانیہ کا بہت قبضہ تھا بہت ساری دنیا میں, اب انڈیا پاکستان کیا تھا؟ اب کہتے ہیں جشن آزادی, کس چیز کی آزادی ہے؟ جشن تو ویسے جائز نہیں ہے, لیکن آزادی کس چیز سے آزادی ہم مناتے ہیں انڈیا پاکستان والے؟ برطانیہ سے چھٹکارا سے آزاد ہوئے, وہ قابض تھے نا. جو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے زمین پہ قبضہ کرنا, نہیں, واللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے, دین اور دنیا کی بہتری کے لیے, آخرت کی بہتری کے لیے. تو دیکھیں صحابہ کرام جب وہاں سے نکلے, ان کا عقیدہ کیا تھا, ایمان کیسے تھا, تقویٰ کیسے تھا, اسلحہ بھی تھا, اللہ کی کرم بھی تھا, تو علم کی روشنی میں جہاد ہو, پتہ ہے احکام الجہاد کا, پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اس میں انسٹرکشن تھی, کیا تعلیمات تھی, سب پہ عمل تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کافر دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہیں, امریکہ بھی جا کے اٹیک کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے ہمارا ایمان ہے اتنا مضبوط, ہمارے پاس اتنا اسلحہ مضبوط ہے, پھر ہمارے ساتھ جہاد کون للکار رہا ہے؟ بدعت. اس میں کہا علامہ البند رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے, کہتے ہیں جو جہاد کا نعرہ لگانے والے ہیں ان سے ذرا پوچھیں ان کا رب کہاں ہے, جو یہ نہیں جانتے اس کا رب کہاں پہ ہے, جو جہل مرکب کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اسے کہاں کامیاب کرے گا؟ تو پہلے جہاد النفس ہے, جہاد الشیطان ہے, پھر جہاد الاعداء ہے, یہ ترتیب ہے. جو جہاد النفس کس چیز سے ہوتا ہے, جہاد الشیطان کس چیز سے؟ علم کی روشنی سے. پہلے قلم سے ہوتا ہے پھر تلوار سے ہوتا ہے. قلم کا جہاد تلوار کے جہاد سے زیادہ مشکل ہے, اسے سلف زندگی گزار دی, امام شافعی سے پوچھا کہ کب تک آپ قلم دعوت اٹھاتے رہیں گے؟ المحابر الى المقابر، کہ مرتے دم تک ہم کرتے رہیں گے. تو جہاد کی دو قسمیں، علم کا جہاد ہمیشہ رہے گا، اور جو تلوار کا جہاد ہے وہ کبھی رکے گا کبھی ہوگا، جیسے کہ مسلمانوں کی حالت ہوگی، طاقت آئے گی، عزت آئے گی، غلبہ آئے گا تو تلوار سے جہاد بھی ہوگا، نہیں تو علم کا جہاد تو مسلسل جاری ہے اور تا قیامت رہے گا. واللہ اعلم.